السلام علیکم، میں ندا سمیر آپ سب کو پروگرام غامدی کے ساتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے ہم گزشتہ پروگرامز میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کر چکے ہیں، نماز تراویح کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ آج ایک اور اس کے اہم جز اعتکاف پر ہم گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اور وہ دین جو کہ آپ کو اجتماعی زندگی پر زور دیتا ہے، یا کہا جائے کہ ترک دنیا کو ناپسند کرنے والے دین میں اعتکاف پر زور کیوں دیا گیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس مسئلے کو ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح سلجھائیں گے ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب، بہت سارے سوال ہیں اعتکاف کے حوالے سے بھی، لیکن شروع میں ہم ہمیشہ کی طرح یوں ہی کریں گے کہ اس کی دراصل حکمت کیا ہے، یہ ہمیں بتائیے۔
عبادات سے متعلق میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کے لیے ہم الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض علامتوں سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ علامتیں بڑی اہمیت رکھتی ہوتی ہیں، یہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی پوری نفسیات کو گرفت میں لے لیتی ہیں۔ یہ ہمارا جھنڈا، یہ ترانہ، یہ کیا ہے، یہ وطن کے ساتھ محبت کی علامتوں کے طور پر ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ حج سارا کا سارا علامتیں ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو روزہ ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا تعلق ہے اس کا علامتی اظہار ہے۔ یعنی ہم اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہیں، اور اس طریقے سے گویا اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنا کے دکھاتے ہیں، ہمارے پورے وجود پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب روزے کی حقیقت پہ آپ غور کریں، یعنی اس میں ہم نے کیا کیا، کچھ پابندیاں لگائی ہیں نا، یعنی ہم اب کھائیں گے نہیں ایک خاص وقت سے خاص وقت تک، پئیں گے نہیں، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے، یہ پابندی ہم نے لگا لی، اس کا نام روزہ ہے۔ اسی پابندی میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، وہ یہ کہ ہم دنیا سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ گوشہ کسی مسجد یا معبد کا گوشہ ہوگا، تو وہی روزہ اپنے منتہا کمال پر پہنچ گیا۔ روزہ نام تھا کچھ پابندیوں کا، وہ پابندیاں عام طور پر روزے میں تین چار تھیں، ان میں جب ہم نے اس ایک اور پابندی کا اضافہ کر دیا کہ جگہ بھی اب ہم نے طے کر لی، اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، تو اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ روزے ہی کا منتہا کمال ہے، اصل میں کوئی الگ چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نوازش فرمائی ہے کہ روزہ فرض کر دیا ہے اور اعتکاف کے معاملے کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔
اچھا، اور اگر ہم حضور پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے باقاعدگی سے ہر رمضان میں؟
رسول اللہ علیہ وسلم تو اتنی باقاعدگی سے بیٹھتے تھے کہ جب ایک سال نہیں بیٹھ سکے کسی وجہ سے تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اچھا، یعنی 10 دن وہ، 10 دن وہ۔ اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت بھی آپ کے لیے ایسی تھی جیسے کہ تہجد کی نماز کی۔ صحیح. ہمیں یہ بات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانے چاہیے کہ خدا کا ایک سچا نبی اگر ہمیں عبادات کا پابند کرتا ہے تو کم کرتا ہے، صحیح. اور اپنے لیے زیادہ پابندیاں رکھتا ہے۔ صحیح. یعنی اس پہلو کو لوگ عام طور پر دیکھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر کچھ مذہبی نوعیت کے پیشوا بن کے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا فریب دیتے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، تو ان میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں اور عام طور پر دوسروں کو بہت
جہاد پر دوسروں کو بھیجتے ہیں، دوسروں اور خود اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے الٹ ہے، یعنی اگر آپ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی پیغمبر کی حیثیت سے، تو اپنے طور پر 6 نمازیں فرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو زیادہ مشقت میں ڈالا عبادت کے معاملے میں۔ یہی معاملہ اعتکاف کا ہے، لیکن اعتکاف ایک نفل عبادت ہے، یہ اپنے شوق سے کی جاتی ہے، اس کو فرض کبھی نہیں کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی تھیں، باقی صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی۔
اچھا غامدی صاحب، یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں بار بار اجتماعی زندگی پر زور دیا گیا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، وہ بھی اس لیے کہ ہم کسی اور کے لیے مشکلات زندگی میں نہ پیدا کریں، حقوق العباد کا، تو یہ اعتکاف کی عبادت کیوں ہمیں خلوت کی جانب بلاتی ہے یا تنہائی کی بات کی جاتی ہے؟
انسانی زندگی کو اگر آپ اس کی جامعیت میں دیکھیں تو وہ دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یعنی میری انفرادی زندگی بھی اتنی اہم ہے جتنی میری اجتماعی زندگی اہم ہے۔ ہمارا دین فطرت کا دین ہے، چنانچہ وہ میرے انفرادی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اور اجتماعی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف اجتماعیت ہے، نہیں، اسلام میں انفرادیت کی اہمیت بھی بہت غیر معمولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو 5 نمازیں ہیں وہ تو مسجد میں جا کے پڑھی جاتی ہیں، لیکن نفل نمازوں کے بارے میں، خواہ وہ نمازوں کے ساتھ والے نوافل ہوں یا تہجد کے نوافل، یہی ترغیب دی گئی گھر کے کسی گوشے میں پڑھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طریقہ یہی تھا کہ لوگ فرض نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، اور حضور نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر بھی کوئی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ تو انفرادی جو ہمارا تعلق ہے خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ تعلق کو تو بہت کم اجتماعی ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ تعلق کو اجتماعی ہونا چاہیے۔ عبادات خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، تو خدا کے ساتھ تعلق کے اظہار میں زیادہ سے زیادہ خلوت میں جانا چاہیے تاکہ آپ کا تعلق پاکیزہ ہو، آپ اپنے خدا سے سرگوشی کر سکیں۔
ہم صوفیزم میں بھی تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور عرصے دراز تک جنگلات میں یا
اس میں جو خرابی ہوئی ہے کہ حدود سے تجاوز ہو گیا۔ اگر آپ انسانی فطرت کا مطالعہ کریں تو انسانی فطرت میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ یا ادھر لڑک جاتا ہے یا ادھر لڑک جاتا ہے۔ نبی اسی لیے آتے ہیں، خدا کے پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک توازن پر کھڑا کر دیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کے کچھ اسالیب ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے مذہب نے ان کو کتنا رکھا ہے۔ اگر آپ نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے یہ دیکھیں کہ پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم نے سونا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، زندگی کے معاملات بھی انجام دینے ہیں، بحثیت مجموعی جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں، یعنی اگر پانچوں نمازوں کے وقت کا آپ جمع کر لیں، کم و بیش 35 منٹ 8 گھنٹے میں آپ اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پانچوں نمازیں، یعنی آپ نے فجر کی 2 رکعتیں فرض کی گئی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی فرض کی گئی ہیں، جتنے بھی ہیں ان کو آپ اگر ادا کریں تو اتنا ہی وقت آپ کو چاہیے ہوتا، یعنی 8 گھنٹہ یا 35 منٹ یا 40 منٹ 24 گھنٹوں میں، یہ آپ کی کل عبادت ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے، رمضان کے روزوں میں یہ تو نہیں کیا گیا کہ آپ کو کام بند کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں، کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس کے بعد آپ جائیے دنیا میں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کوئی دفتر میں جاتے ہیں، آپ کوئی سیاست کرتے ہیں، جو کرنا ہے کیجیے، لیکن اتنی عبادت آپ پر لازم کر دی گئی۔ اسی طریقے سے انفرادی زندگی کے اندر جو انسان چاہتا ہے میرا خدا سے تعلق ہو، میں کہیں خلوت میں بیٹھوں، روحانیت جو ہے یہ قرآن مجید نے ہم کو اس کی تاریخ بتائی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا عرج ہے، یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل کٹ جائیں اور خدا کے ہو کر رہ جائیں، تو وہاں بھی کیا کیا گیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں، یعنی میرے اندر ایک عرج موجود ہے، اس عرج کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد میں مجھ کو پابند کر دیا، باقی زندگی میں دیکھ لیں باقی میں کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی صوفیانہ مذاہب ہیں ان میں مثال کے طور پر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ یہ بالکل حرام ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن کو دیکھیے، قرآن مجید سورہ اعراف میں یہ کہتا ہے کہ جو زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، میں نے تو پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی، اور تم میں سے جسارت کس نے کی کہ زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دو۔
مال اور اولاد دنیا کی زینت،
مال ہے اولاد ہے زینت کی، بے شمار مثلا لباس زینت ہے، یہ جو شہروں کے اندر ہم عمارتیں بناتے ہیں یہ شہروں کی زینت ہے۔ جب آپ کسی کلام کو زینت دینا چاہتے ہیں تو وہ موسیقی کی صورت اختیار کرتا ہے، غنا کی صورت اختیار کرتا ہے، یہ سب زینت ہے۔ تو زینت کی ان سب چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ کون ہے جس نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہا خالصتاً من دون المؤمن، یعنی یہ ہم نے خالص ہیں ایمان والوں کے لیے دی ہیں، تو اس سے ہم اپنے مذہب کا انداز، لیکن
اگر اس کا احساس کیا جائے کہ زینتیں آپ کو خدا سے دور نہ لے جائیں،
خدا سے دور نہ لے جائیں، اسی لیے آگے دیکھیے اسی آیت میں آگے کیا کہا ہے، آگے یہ کہا ہے کہ میں نے حرام کیا چیزیں کی ہیں، یعنی ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا زینت کی سب چیزیں حلال ہیں، تو فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ قرآن نے خود بیان کر دیا، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق مت مارو، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، اور میں نے شرک کو حرام کیا ہے، اور میں نے اس کو حرام کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین بناؤ اور اس کو خدا کا دین کہہ کے پیش کر دو، اور اس میں کہا کہ انما حرم ربی الفواحش، میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ حرام نہیں کیا۔ تو اس سے کیا کیا گیا، یعنی کچھ چیزوں پر پابندی لگا کے آپ کو باقی زندگی میں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح کھانے پینے اور چیزوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ بس پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیجئے، نہیں، اس میں ذائقہ بھی ہے، اس کی حس بھی ہے، جمالیات کی حس کی تسکین بھی ہے، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ تو عبادات میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر جو روحانیت کی حس ہے اس کی تسکین کے لیے رمضان کے روزے، حج اور اعتکاف، بس یہاں تک اس کو محدود کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے بعد باقی زندگی کی آزمائش کو اسی طرح لو جیسے خدا نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ افراد تفریح جو ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ اتنی پابندی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں جائیں گے، تپسیا کریں گے، وہاں بیٹھیں گے، دھونی رمائیں گے، اور بس اس کے بعد زندگی بسر کر کے رخصت ہو جائیں گے۔
جی گاندھی صاحب یہ بتائے گا کہ اعتکاف آخری عشرے میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟
رمضان کے بارے میں ہم اس سے پہلے یہ جان چکے ہیں اور کئی جگہ یہ بات ہو چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یعنی اس مہینے کے انتخاب کی وجہ ہی قرآن نے یہ بتائی ہے۔ ویسے تو کسی موقع پر بھی روزے رکھے جا سکتے تھے، اور مسیحیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں روزے مختلف مہینوں میں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس آخری امت کو قرآن دیا تو ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ قرآن کے دینے کی خوشی ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ وہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیلت القدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ یاداشت کام کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آخری عشرے میں کسی وقت آئی تھی، تو اس وجہ سے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہو گئی، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ عظیم رات اس آخری عشرے میں آئے گی، امکان ہے اس بات کا۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ کیا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اطلاع ملی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا مجھے، اور اس کا بڑا اچھا نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں قرآن نازل کیا، اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی قدر والی رات ہے جس میں یہ نازل کیا گیا، وہ رات مجھے یاد پڑتا ہے، حضور نے یہ محسوس کیا کہ وہ آخری عشرے میں تھی، شاید تاک رات تھی، تو اب آخری عشرہ تاک راتیں یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئیں، کیونکہ ان میں امکان تھا کہ وہ رات شاید پھر کبھی آئے۔
تو جو راز و نیاز ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، وہ آپ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ،
یعنی آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ یہ وہ دن ہے جن میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائیں کہ وہ اپنے بندے کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے کوئی فیصلے فرمائیں، ان کے فرشتے ان کا کوئی پیغام لے کے آئیں، تو یہ چونکہ امکان پیدا ہو گیا ہے تو آپ کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ پاس سے سواری گزر رہی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں، تو یہ وجہ ہے کہ آخری عشرے کو ہمارے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے۔
اعتکاف کے حوالے سے اور بھی سوالات کرنے ہیں ہمیں آپ سے حامدی صاحب، لیکن اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، وقفے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی کئی سوال ہوں گے، اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ماہ رمضان کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے آج ہم اعتکاف پر گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ۔ غامدی صاحب، اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی، لیکن کیا کوئی خاص تاکید کی گئی ہے؟
تاکید تو کبھی بھی نہیں کی گئی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طرح سے ہوا ہے کہ رمضان سے متعلق جو احکام بیان ہوئے ہیں تو اس میں ضمناً یہ آ گیا کہ انتم عاکفون فی المساجد، یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر تم راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہ ایک زائد پابندی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، سیدہ مریم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ بھی ہیکل میں اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ فرشتے ان کے پاس آئے اور سیدنا مسیح کی ان کو بشارت دی، تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن یہ لازم نہیں کی گئی۔ بعض حالات میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ نظر مان لیتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی نے یہ نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں، اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہوا کہ آپ نظر کو پورا کریں۔
صحیح۔ اچھا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف 10 روز کے لیے کیا جاتا ہے، تو اتنی مدت لازمی ہے کہ اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے؟
کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، چند دنوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، نیت پر ہے آپ کو، آپ نے ارادہ کر لیا۔ اصل میں 10 دن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے لوگ 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، آپ 10 دن سے زیادہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پورے مہینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا،
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مناسبت سے اس کو اہمیت حاصل ہو گئی، اور یہ بڑی فطری چیز ہے کہ خدا کے پیغمبر نے اتنے دنوں کے لیے اعتکاف کیا تھا، یہ نفل پڑھے تھے۔ یہ جو آپ نماز فرض کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نفل ہے نا، حضور یہ نفل پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو سنت کہہ لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اعتکاف کا ہے کہ 10 دن حضور اعتکاف کیا کرتے تھے، تو لوگ چاہتے ہیں آپ کی پیروی کریں، اور یہ بڑی فطری خواہش ہے، ورنہ اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن ہی ضرور اعتکاف
کیا۔ آپ بھی آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟
زیادہ تر آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، لیکن درمیان کے عشروں کا ذکر بھی آتا ہے روایتوں میں، زیادہ تر آخری عشرے میں ہوتا ہے۔
اچھا، اعتکاف کے بارے سے خامد صاحب یہ بھی بتائیے کہ ضروری ہے کہ اس کے لیے مسجد میں ہی بیٹھا جائے؟
مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات خود قرآن نے بھی بیان کر دی ہے، یہ اصل میں ہے ہی یہی چیز کہ اپنا گھر چھوڑیں اور آپ معبد میں چلے جائیں، خدا کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر وہاں کی ماحول کی روحانیت بھی اپنے اندر جذب کریں، اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔
اچھا،
اس وجہ سے مسجد اس کے لیے ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے اور آپ کو یہ خیال ہو کہ مسجد میں کچھ معاملات اس طرح کے ہیں تو آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، یہ ایک اضطرار مجبوری کا معاملہ ہوگا، عام حالات میں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔
چونکہ میں خاتون ہوں تو میرا اگلا سوال خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو مسجد
کے لیے بھی ہمیں مسجدوں میں اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں لاہور میں بہت سی مسجدیں ہیں جس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہمارے خاندان کی بہت سی عورتیں بیٹھتی ہیں اعتکاف میں، مسجد کے اندر بیٹھتی ہیں، وہاں بہت اچھا اہتمام ان کے لیے۔
خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں تو مسجد میں بیٹھیں، گھر میں نہیں،
ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں بھی قرآن مجید حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھتی تھیں، ان کے لیے خیمے لگا دیے جاتے تھے اور وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ तो हमने असल में मस्जिदों को ऐसे लगता है कि जैसे औरतों के लिए ममनू करार दे दिया है, वो बैठे जाएं, उनके लिए अलग एहतमाम किया जा सकता है, उनकी ज़रूरियात का लिहाज करके आप मस्जिद में कोई हॉल बना सकते हैं, और ऐसा किया हुआ है, बहुत से लोगों ने किया हुआ है।
बड़ी अच्छी बात है। साथ में ये भी बताइएगा कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लोगों का एतकाफ टूट जाता है, तो इस पर क्या कफ़ारा अदा करना चाहिए, इसका कफ़ारा क्या होता है, और दूसरा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिस पर आपको एतकाफ ख़त्म करने का इख्तियार हासिल है।
देखिए, एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ ये है कि आपने मस्जिद से बाहर नहीं जाना, सवाए इसके कि आपको कोई नागुज़ीर ज़रूरत पेश आ जाए। नागुज़ीर ज़रूरतें क्या हैं? मिसाल के तौर पर आदमी को गुसल करने की ज़रूरत पेश आ गई, मस्जिद में अहतमाम नहीं है, जाएगा ना अपने घर। इसी तरीके से कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है, खाना उसने घर ही में जाकर खाना है, जाएगा खाना खा के वापस आ जाएगा। तो वो नागुज़ीर ज़रूरतें, यानी ऐसी ज़रूरतें जिनके बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, या उनके बगैर उसके लिए एतकाफ़ का नशात भी मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए वो बाहर जा सकता है। ये खाना पीना जैसे है। अब एक दूसरी सूरत हुई, दूसरी सूरत यह है कि कोई ऐसा हादसा पेश आ गया, ऐसा मामला पेश आ गया कि आदमी को ये ख्याल होता है कि वो अब एतकाफ़ को निभा नहीं सकेगा। घर में कोई वफात हो सकती, ख़ानदान में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किसी आदमी के कारोबार में कोई ऐसा मामला हो सकता है, इस तरह की किसी सूरत में उसको ये हक दिया गया है कि वो एतकाफ़ को ख़त्म कर दे। अच्छा, अब अगर उसने एतकाफ़ नफल किया है तो नफल इबादत थी, छोड़ दी, बस ख़त्म हो गया मामला। लेकिन अगर उसने अपने ऊपर कोई नज़र मान के वाजिब किया हुआ है तो फिर वो उसको पूरा करे।
गांधी साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि माबद में जाने का हुक्म है, बट एट द सेम टाइम खलबत हो, अकेले में आप रहें, तन्हाई में रहें, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बाकायदा शहर रमज़ान का अहतमाम किया जाता है मसाजिद में, तो इसमें आप कितनी तन्हाई हासिल कर सकते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं?
ये सब जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है ये रमज़ान की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, रमज़ान के महीने की बुनियादी ज़रूरत ही इसलिए पेश आई कि इंसान खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुतल्लिक हो। मैंने अभी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि इंसान इज्तमाही वजूद है, वो कारोबार करता है, वो माशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, वो सियासत करता है, उसकी एक मुल्क, उसका एक हुकूमत होती है। ये सारी सरगर्मियाँ हमारे दीन में ममनू नहीं हैं, इनके अंदर खुदा को इंसान फरामोश कर बैठता है। तो खुदा की याद के लिए इबादत मुकर्रर की गई है। नमाज़ें भी क्या करती हैं? आप कारोबार में बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हैं, यक बयक आपको बुलाया जाता है कि थोड़ी देर के लिए आ जाइए। ये उठ के आप आते हैं खुदा की आवाज़ पर और आके खुदा को याद करते हैं। इससे आपको तंबीह हो जाती है कि इस दुनिया में आपको खुदा को याद रखना है और खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। रमज़ान भी यही कर रहा है, यानी वो साल के साल आपको एक तरबियत गाह से गुजारता है, आप आएँ, और ये तरबियत गाह कोई मामूली नहीं। आप देखें इतना माहौल तारी हो जाता है नेकी का, इबादत का, खैर का। इसी के अंदर एक चीज़ ये है कि आप खलवत में बैठकर अपने रब के साथ कोई सरगोशी करें, कोई मामला करें, कोई मुनाजात करें, दुआ करें, अपना एहतसाब करें, जो कुछ आपकी पहले ज़िंदगी है उसके ऊपर गौर करें। इसको अगर आप एक तकरीब बना दें तो इसकी रूह ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो कुछ भी लोगों ने करना होता है उनको चाहिए कि वो इसकी तैयारी के लिए शाबान में कर लें, यानी अगर कोई इज्तिमा करना है, तवज्जो दिलानी है, उसके बाद इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए कि लोग अपनी इस तरह की सरगर्मियों को बंद करें। मैं तो उलमाए किराम को भी आमतौर पर, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि ये आप अपनी सरगर्मियाँ इतनी बढ़ा लेते हैं कि जिसके नतीजे में जो कुछ होता है वो खारिज में होता रहता है। यानी हम जब तकरीर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये भी एक नेकी का काम है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें इजहार ज़्यादा हो जाता है और आपको अपने अपने वजूद पर गौर करने का मौका कम मिलता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, यानी मेरी अपनी तथहीर के लिए, मेरे अपने तस्किये के लिए, हर इंसान की ये ज़रूरत है। यानी मैं जब दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा होता हूँ तो बेशुमार आलाइशें दीनी कामों में भी आ जाती हैं, उनसे भी अपने आप को पाक करना होता है, और पाक करके आप कुछ वक्त खलवत में गुजारें, आप बैठें, आप खुदा के साथ बात करें। इस वजह से मैं इसको सही नहीं समझता मेरे नज़दीक, यानी बड़े अदब के साथ हम ये अर्ज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि अहले इलम अपने तरीके के मुताबिक दीन को समझते हैं, उनको हक हासिल है, लेकिन बहुत अदब के साथ हम उनकी खिदमत में।
लेकिन गांधी साहब, क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में कि मसाजिद बेतहाशा हैं बेशक, लेकिन अहले ईमान भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग एतकाफ में बैठना चाहते हैं, तो मस्जिदें तो इस तरह आबाद होंगी ही होंगी।
इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है लोग जाएंगे, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इसके बावजूद कि लोग बहुत होते हैं, जो वीरान सी मस्जिदें हैं उनकी भी तादाद कम नहीं होती।
सही बात।
हम असल में कुछ चीज़ों को मुंतखब कर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि इन्हीं में सब लोगों को हजूम करना। वहाँ कुछ सहूलतें बहुत होती हैं, आपके लिए अच्छी जगह है, आपके लिए मौतकफ अच्छा बना हुआ है, आपके लिए खाना अच्छा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो ये करना चाहिए कि आपने कुछ चने ले लिए और निकल के आप किसी दूसरे में बैठ गए, नहीं, वो इसके अंदर जो खलवत है, रहबानियत है, उसका गलबा होना चाहिए। میں نے بعض وقت یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. اور اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ وہاں پہ گفتگو اور مجالس کا انعقاد کر لیتے ہیں.
یہی میں آپ سے
یعنی پورا پورا دن ان کے احباب دوست ایک طرح سے چھٹی منانے کے انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.
پکنک
اس کی روح کے بالکل خلاف ہے. پکنک کے لیے کوئی دین میں پکنک منانا ممنوع نہیں ہے, لیکن اس کی جگہ دوسری ہے
اور یہ موقع نہیں,
یہ اس کا موقع نہیں ہے. آپ جائیے, آپ بچوں کے ساتھ جائیے, آپ اپنے احباب کے ساتھ جائیے, آپ کسی جگہ پہ جا کے پکنک منائیے, سارا دن منائیے, وہ کوئی دین روکتا نہیں.
اگر ماحول پبلک کا ہے تو آپ میں وہ میرے خیال سے تنہائی آ بھی نہیں پاتی. اگر
احتساب ہوگا ہی نہیں. وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ آپ کے اندر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے, آپ نے احتساب کرنا ہے, آپ نے خدا سے اپنے تعلق کی تجدید کرنی ہے, اس کو زندہ کرنا ہے, وہ چیز آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ ادب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ لوگ اس میں خلوت کا اہتمام کریں, اس مسجد میں جائیں جو ذرا ویران سی مسجد ہو, وہاں بیٹھیں جا کے.
اچھا بات چیت پہ کوئی ممانعت ہے اور لوگ اگر اطراف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو؟
دیکھیے بات چیت ضرورت کی کرنی چاہیے. جب ایک چیز ہے ہی خلوت کی تو اگر آپ سارا دن موبائل کے اوپر اپنے شیئرس کی تفصیلات حاصل کرتے رہتے ہیں تو آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا. دیکھیے اس کی روح کو سمجھ لینا چاہیے, کوئی لازم تو ہے نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے آپ بیٹھیں؟ نہ بیٹھیں. اگر آپ کی ایسی مصروفیات ہیں تو نہ بیٹھیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, خلفائے راشدین میں سے میرے علم کی حد تک کسی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوں, مجھے نہیں معلوم.
اچھا,
اور ظاہر ہے کہ معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں اس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہم کو.
مگر خلفائے راشدین تو عاشقان رسول تھے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی سنت ہے جو
مصروفیات کی نوعیت الگ ہے نا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو حکومت کا نظم چلانا ہے تو اس کی مصروفیات ہوگی
اور وہ 10 دن کے لیے خلوت میں چلے,
بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ آپ بیٹھے جا کے اعتکاف میں, لیکن اگر آپ نے بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے آداب کا خیال رکھیں. ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج کے 4-5 دن ہوتے ہیں, ان کے اندر پھر ہم کاروبار اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ نہیں چھوڑی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنی دکان لے کے حج پہ چلے گئے.
تصاویر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ,
یعنی دکان لے کے حج پہ چلے گئے ہیں.
صحیح بات.
اور اپنی تصویریں اتروا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی اسی سے نمایاں ہوتی ہے. تو اعتکاف میں خدا کے ہو جائیے, تھوڑی دیر کے لیے 8-10 دن کے لیے چھوڑ دیجیے, اور کم دنوں کے لیے بیٹھ جائیے اگر آپ کچھ زیادہ مصروفیت ہے.
اچھا موبائل فون کا ذکر آ ہی گیا تو بتائیے, موبائل فون ساتھ رکھنے میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی لمیٹیشن ہم رکھ سکتے ہیں کہ ضروری کالز لے لیں یا ساتھ نہیں رکھنا ہی بہتر؟
میرا خیال ہے کہ اتنی تحدید تو کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی ضروری رابطہ ہے تو وہ آپ سے کوئی کر لے. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ دین اس کو منع کر رہا ہے, آپ اسے اسپرٹ کو سامنے رکھے خود فیصلے کریں. ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہم اگر فرض کر لیجئے کہ کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ماتمی لباس پہن کے تو نہیں چلے جائیں گے, لحاظ کرتے ہیں نا اس بات کا. تو اسی طرح اعتکاف کے بھی کچھ آداب ہیں کہ یہ اصل میں روحانیت ہے, یہ خلوت ہے, یہ دنیا کو چھوڑنا ہے 10 دن کے لیے. تو دنیا کو چھوڑنے کا عمل ہونا چاہیے. وہ عمل آپ موبائل کو ترک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور موبائل کو ساتھ لے کے بھی کر سکتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اندر سے فیصلہ کیا کیا ہے.
اچھا گاندھی صاحب, آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایسی مسجد میں بیٹھا جائے جہاں تنہائی آپ کو میسر آ سکے, اور بہت سی ایسی مساجد ہوتی ہیں جو کہ ویران نظر آتی ہیں اس موقع پر, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان مساجد میں اعتکاف پہ بیٹھا جائے جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے. سوال میں آپ سے لوں گی اس کا جواب, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان کا مہینہ ہے, اسی مناسبت سے ہم آج جو اعتکاف کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کی شریعت کیا ہے, اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں, اس پر ہم گاندھی صاحب کا کی رائے جان رہے ہیں, وہ ہمیں آگاہ کریں. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ لوگ جمعے کی ایسی مساجد جہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں پر اعتکاف دینے کو ترجیح دیتے ہیں.
اچھی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ تو بہرحال آدمی کو پڑھنا ہوتا ہے, تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے باہر نکل کے جانا پڑے گا. لیکن اگر ایسے موقع پر آدمی دور دراز کہیں بیٹھ گیا ہے اور اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ جائے اور جا کسی جگہ جمعہ پڑھے اور واپس آ جائے. تو اس کی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کر دیا ہے. آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے اور اپنی خلوت میں بیٹھ کر اپنے خدا کو یاد کرنا ہے, یہ اس کی اسپرٹ اور روح ہے. اس کو آپ جتنا زیادہ ملحوظ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ اس میں کمی کریں گے تو اسی کے لحاظ سے آپ کے فائدے میں بھی کمی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ بلا ضرورت نہانے کو درست نہیں سمجھتے دوران اعتکاف, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
اصولی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر نہاتے ہی رہیں سارا دن تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن نہانا بھی انسانی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے. یعنی ایک ہے کہ ضرورت کے لیے نہا لیا آپ نے صبح ایک دفعہ آپ نے غسل کر لیا بس کافی ہے، بار بار اگر آپ غسل خانے ہی میں رہیں گے تو پھر کیا اعتکاف کریں گے؟ تو بنیادی چیز وہی ہے کہ آپ مسجد سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ کوئی ناگزیر ضرورت آپ کو پیش نہیں آ گئی، یعنی مسجد سے آپ سیر و تفریح کے لیے نکل کے نہیں جا سکتے باہر۔ میں نے پہلے بھی گزارش کیا اگر اس طرح کی کوئی خواہش ہے تو آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سا لازم کیا ہے، لیکن کیا ہے تو پھر تھوڑے سے راہب بن جائیے۔
اچھا تھوڑا سا آپ نے ذکر اس کا پہلے بھی کیا کہ بعض اوقات لوگ اپنا کاروبار بھی اندر سے چلا رہتے ہیں یا کورس کی کتابیں پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ درست نہیں ہے، لیکن بعض اوقات لوگ علمی مقاصد بھی اپنے پورا کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، دینی تحقیق چل رہی ہوتی ہے، یہ درست ہے؟
میں تو اس کو موضوع نہیں سمجھا۔ دیکھیے یہ عبادت کی روح کے خلاف، یعنی آپ مطالعہ کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ بہت سی اچھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہیں وہ پڑھیں، یعنی اعتکاف کی جو روح ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملحوظ رہے۔ پابندی نہیں لگائی گئی، پابندی تو صرف یہی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اعتکاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اگر فرض کر لیجئے وہاں بیٹھ کے علمی مطالعہ اور تحقیق بھی شروع کر رکھی ہوئی ہے یا مذہبی معاملات میں کوئی غور و فکر کر رہے ہیں تو اس کو ممنوع نہیں کہہ رہے ہم، لیکن اس کی روح کو ملحوظ رکھیں۔ وہ کیا ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک اس کا قانون ہوتا ہے۔ قانون کی حد تک تو فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم وہاں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے تو شاید اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آخر سارا دن اس نے عبادت تو نہیں کرنی، کچھ پڑھ بھی لے گا، لیکن اس کی روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، وہ جتنی آپ زیادہ ملحوظ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
عامدی صاحب، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، موبائل فون رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کاروباری میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں، اس وقت بڑی تعداد میں نوجوان بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت خواہش رکھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کے پاس جاگنے کے کوئی 16-17 گھنٹے ہیں، کس طرح یہ گھنٹے گزارے جائیں، کیا بہترین طریقہ اعتکاف؟
میرا ذاتی احساس تو یہ ہے کہ اگر انسان ایک اچھا رویہ اختیار کرے اور اعتکاف کی صحیح روح اور اسپرٹ کو سامنے رکھے تو اسے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ محض اپنے ذاتی تجربے یا احساس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ کوئی دین کا تقاضا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اعتکاف میں سوائے اس کے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر رہیں گے، بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ وابستہ رکھیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کے آگے دین کوئی پابندیاں نہیں لگا رہا۔ یہ جو ہم نے موبائل فون کے بارے میں بات کی یا بعض دوسری چیزوں کے بارے میں بات کی، یہ بھی اسپرٹ کے لحاظ سے بات کی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ موبائل فون رکھنا ممنوع ہے۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ فلاں چیز ممنوع ہے، یہ ہو نہیں سکتی، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو کرنا چاہیے۔ کچھ وقت آپ کو بہرحال سونا ہے، اچھا وہ سونے انسانی زندگی کی ضروریات میں سے
بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ روزہ بھی سو سو کے کاٹتے ہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، تو اگر اعتکاف میں بھی زیادہ تر ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلوت میں ہیں اور سو رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، تو اس کو بھی
مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں آدمی سو رہے ہیں، سونے کے لیے زیادہ اچھی جگہ ہوتی ہے۔ یعنی سونے کے اوقات بہرحال ہوتے ہیں، وہ آدمی کو ملحوظ رکھنے چاہیے، 6-7 گھنٹے انسان کے جسم کی ضرورت ہے کہ اس کو آرام ملے، وہ آپ اسی طرح سوئیں جیسے معمول میں سوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حصہ آپ ایسا مقرر کر لیں کہ جس کے اندر آپ اپنے علم کو بڑھائیں۔ دیکھیے ہر آدمی کی کچھ علمی ضروریات ہوتی ہیں، عام زندگی میں اس کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ دین کے علم کے ماخذ کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے، حدیث ہے۔ اچھا اسی طرح دین سے متعلق ظاہر ہے اہل علم نے بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ ان میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کر لیں جن کا آپ کو عام حالات میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، غور کرنے کا موقع نہیں ملا، کاغذ پینسل لیں اور ایک طالب علم کے طریقے کے آپ پڑھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب اعتکاف سے باہر آئیں گے تو اپنے علم میں، دین کے علم میں بہت سا اضافہ کر کے واپس آئیں گے۔ تو ایک حصہ اس کے لیے خاص کر لیجئے، یہ آدمی کی ہمت پر ہے، اس کے اسٹیمنا پر ہے، کوئی 3 گھنٹے کرے گا، کوئی 4 کرے گا، کوئی 5 کرے گا، اتنا حصہ وقت کر لیجئے۔ ایک حصہ ایسا رکھیے کہ جس حصے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ عبادت کی کئی شکلیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر، اس کی قدرتوں پر غور کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو قرآن مجید میں باقاعدہ طریقے سے بیان کیا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ غور کرتے ہیں، تو غور و فکر اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔
بار بار اللہ تعالیٰ
اس جانب توجہ دلاتے ہیں، یہ دیکھو میں ان نشانیوں کے اندر بول رہا ہوں، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری کائنات کو دیکھو، کائنات اپنے وجود سے خدا کی گواہی دیتی ہے،
پانی بہنے کو
اور کشتیوں کے چلنے، ایک ایک چیز کو دیکھیے۔ قرآن مجید نے کشتی کا ذکر کیا، کشتی تو انسان نے بنائی تھی نا، تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں ख्याल नहीं होता कि 36,000 फुट की बुलंदी के ऊपर हम प्रवास कर रहे हैं,
सही बात,
हवा के अंदर एक परिंदा है जो
सही
हमें
बात
लेके
है,
जा रहा है, चार
और जो
पांच सौ
मदार
लोग
से
हैं
बाहर
इसके
नहीं निकल रहा,
और मदार से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये खुदा की कितनी बड़ी निशानी है। तो खुदा की निशानियों पर गौर करना, उसकी आयात पर गौर करना, ये भी इबादत का एक हिस्सा है। इबादत आदमी का ज़ौक अलग होता है ना। कुछ लोगों का मामला जो है वो बहुत नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं दुआ मुनाजात करेंगे बैठ के, कुछ लोग वो होंगे कि जो गौर व फिक्र में बैठ जाएंगे। तो आप इबादत के किस हिस्से को ज़्यादा अपने लिए मौजू समझते हैं अपनी तबीयत के लिहाज से? फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़नी है, तहज्जुद का अहतमाम भी खुदा तौफीक दे तो ज़रूर इतिकाफ़ के अंदर करना चाहिए, इसलिए कि वो बड़ी कीमती वक्त होता है खुदा के साथ ताल्लुक़ पैदा करने का। लेकिन इसके बाद आप ज़िक्र में, अज़कार में, कुरान मजीद की आम तलावत में अपना वक्त बसर करें। तो अगर आप तीन इन हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी इबादत का वक्त, और इबादत का मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसकी ख़ास फॉर्म ज़रूरी नहीं है, यानी आप इबादत ज़िक्र की सूरत में कर सकते हैं, फ़िक्र की सूरत में कर सकते हैं, गौर व तफाहुस की सूरत में कर सकते हैं, कुरान के मुताले की सूरत में कर सकते हैं, नमाज़ की सूरत में कर सकते हैं, नवाफिल के अहतमाम में कर सकते हैं, जितनी भी शक्लें इबादत की हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं। लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर अपने एहतसाब के लिए भी वक्त
सही,
यानी जिसमें इत्मीनान के साथ लेट जाइए अपने मौतकफ़ में और ज़रा सोचिए कि आप ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पर निगाह उठा के देखिए कि आपने कितनी मर्तबा इशारा तोड़कर लोगों से आगे निकलने की कोशिश की है। देखिए आपने कितनी मर्तबा कतार में खड़े होने की बजाय किसी को कोहनी मारकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। ज़रा ये भी देखिए कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने किसी को वक्त दिया कि मैं फ़लाँ वक्त पहुँचूँगा और आप उस वक्त नहीं पहुँचे, और दूसरे को आपने अज़ियत में मुब्तला किया रखा कि वो आपका इंतज़ार किए। ये देखिए कि आपने कितनी मरतबा झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया है। देखिए आपने अपनी दुकान पर बैठकर कितनी मरतबा कम तोला है। आप कोई दवा बना रहे थे उसमें कितनी आपने मिलावट की है। इन सारी चीज़ों का हिसाब भी कर लीजिए।
अपने करीबी रिश्तेदारों कराबतदारों के साथ कैसे, उमूमन ये होता है कि हमारा पब्लिक इमेज तो बड़ा अच्छा होता है कि लोग मेरे बारे में बड़ा अच्छा, लेकिन मैं अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने शोहर के साथ या अपनी जौजा के साथ कैसे हूँ, वो भी पर्सनालिटी
कि आपका
हाँ।
असल इम्तहान वही होता है
जी।
यानी अगर किसी इंसान को, किसी बड़े इंसान को देखना हो तो देखना उसको घर में चाहिए, यानी उसका बीवी के साथ क्या रवैया है, बच्चों के साथ क्या रवैया है। बाहर तो हर आदमी तलकीन करेगा नर्मी और शफकत और मोहब्बत, सवाल ये है कि वहाँ जो इम्तहान पेश आता है इंसान की कमजोरी है। तो जिस जगह पर आपके, और आम तौर पर इंसान अपने से जो नीचे लोग होते हैं, यानी जिनके ऊपर कोई इकतदार उसको हासिल है, बरतरी हासिल है, दौलत में उससे कम है, या आपके मुलाजिम है या कुछ इस तरह है, मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा इम्तहान इंसान का इन्हीं ज़ेरदस्तों के मामले में होता है। अगर कोई आदमी अपने मुलाजिम को शराफत से बुला नहीं सकता, अगर उसकी तकलीफ़ का उसको एहसास नहीं है, अगर उसको किसी तकलीफ़ में देखकर वो उतना बेताब नहीं होता जैसे अपने बच्चे की तकलीफ़ में होता है, तो इसका मतलब यह है कि दीन अपनी रूह में उसके अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर ये दाखिल हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा ज़हूर कमज़ोरों और ज़ेरदस्तों पर होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, दीन का मुताला करने के बाद, यानी कम व बेश 40-42 साल के बाद, मैं अगर खुलासा बयान करूं तो ये है कि खुदा से सच्ची मोहब्बत, इंसानों से सच्ची मोहब्बत, यही दीन।
सच्ची बात है। अच्छा गांधी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हम हमेशा से, मैं भी बचपन से सुनती आई हूँ कि रमज़ान के तीन अशरे जो हैं, पहला अशरा मगफ़रत का, रहमत का है, दूसरा मगफ़रत का है, तीसरा जहन्नुम की आग से निजात दिलाने का है, अशरा है। तो इसकी हैसियत ऑथेंटिक है, ये हदीस है?
ये किसी सही हदीस में तो बयान नहीं हुआ, लेकिन एक माकूल सी बात है। यानी आप रमज़ान में दाखिल हुए, रमज़ान में दाखिल हुए, खुदा की रहमत की तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। अब जाहिर है कि उसके बाद अल्लाह ताला से मगफरत की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी खुशखबरी दी है। और अगर आदमी फिलवाके रमज़ान के रोज़ों का सही एहतराम करता है और रोज़े उस तरह रखता है जिस तरह के रखने चाहिए, और उन हिदायात पर अमल करता है जिनका भी हमने जिक्र किया कि अपना एहतसाब करता है, तो तवक्को की जा सकती है ना कि आखिरी अशरे तक अल्लाह ताला उसके बारे में फ़ैसला कर देंगे कि इसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। लेकिन जहन्नम की आग उसी सूरत में नहीं छुएगी जब रमज़ान के बाद भी आप उससे बचने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर अगले ही दिन वही आपके अतवार होंगे जो पहले थे, तो फिर उसके बाद जहन्नम की आग दोबारा आ जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब, एतिकाफ के हवाले से आपने बहुत सारे हमारे सवालों के आज जवाब दिए। गांधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और हम कोशिश करते रहे कि रमज़ान के महीने में आपको मुख्तलिफ जो अहम पहलू हैं, जो इबादत हैं, उनके हवाले से आगाह करें। आज के मौजू पर भी हमने बहुत सारी ऐसी बातें की कि एतिकाफ में क्या नहीं करना चाहिए, और इस पर भी सरहासो गुफ्तगू की कि क्या किया जा सकता है, किस तरह बेहतरीन आप वक्त गुजार सकते हैं एतिकाफ में बैठ कर। दो बातें सामने आई हैं, एक तो अपने रब की इबादत करना, इबादत में अपना टाइम बसर करना, और दूसरा जो बार बार गांधी साहब रमज़ान के महीने के हवाले से खासतौर हिदायत कर रहे हैं कि हम सब अपनी ज़ात का एहतसाब आप करें, अपने अंदर झांकें, हमारी क्या कमियां हैं, हम रिश्तों में लोगों के साथ, रियासत के साथ, उसूलों के साथ हम क्या कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को किस तरह निपटा जाए, हम अपने आप को बेहतर इंसान किस तरह बना सकते हैं, इस पर रमज़ान में और एतिकाफ़ में खास तौर पर गौर किया जाए। एतिकाफ़ में बैठे तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।